الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہماری جو آج کی آخری منزل ہے یہ قدر طویل ہے. آخری چار جو رکعتیں اب تراوی کی ہیں ان میں پانچ رکوع ہیں سورہ بقرہ کے آخری کے جو پڑھے جائیں گے. ان میں سے جو پہلے دو رکوع ہیں 36واں اور 37واں رکوع یہ انفاق فی سبیل اللہ کے موضوع پر قرآن مجید کا ذروۂ سلام ہے. اس قدر تفصیل سے انفاق فی سبیل اللہ کا مسئلہ قرآن مجید میں کسی اور جگہ پر زیر بحث نہیں آیا. تشویق بھی ہے، ترغیب بھی ہے، پھر یہ کہ انفاق جو ہے اللہ کی راہ میں انسان پیسہ خرچ کرتا ہے تو وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جن کی بنا پر اس کا اجر و ثواب جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا. اس لیے کہ انفاق کے لیے شرط اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہونے کے لیے اخلاص ہے، خلوص کے ساتھ ہو تبھی اللہ کے ہاں کوئی چیز مقبول ہے. ریاکاری کے انداز میں ہو یا جس کے ساتھ کوئی تعاون کیا گیا ہو پھر اس کے اوپر انسان اپنی دھونس جمانے لگے تو یہ چیز وہ ہے کہ اس کے اجر و ثواب کو ختم کر دے. اس کے لیے پھر بہترین تمثیلیں یہاں آئی ہیں. پھر یہ کہ انفاق فی سبیل اللہ کا سب سے اہم مصرف کون سا ہے، یہ بھی اس مقام پر آپ دیکھیں گے کہ زیر بحث آیا ہے. انفاق فی سبیل اللہ کی ضد ہے سودی ذہنیت، سود خوری کی ذہنیت. ان دونوں میں یہی معاملہ ہے کہ جو چیز آپ کے پاس آپ کی ضرورت سے زائد ہے، بچ گئی ہے، جو آپ کی سیونگ ہے، قل العفو اس کے بارے میں فرمایا تھا وہ اللہ کی راہ میں دے دو. تو ایک تو یہ شکل ہے کہ اپنی سیونگز کو، اپنی بچت کو انسان اللہ کے دین کے لیے اللہ کی راہ میں صرف کرے یا غربا محتاجوں مساکین کو دے دے. یہ تو ہے وہ کردار کے جو مطلوب ہے، پسندیدہ ہے. اس کی برعکس ذہنیت یہ کہ اس سیونگ کو بھی مزید انویسٹ کر کے کمانے کی کوشش کرو. اس میں انویسٹ کی بعض شکلیں انویسٹمنٹ کی ہوں گی، جائز ہوں گی قانون، اور بدترین انویسٹمنٹ جو ہے وہ سود ہے کہ انسان اپنی اس رقم کے اوپر کوئی رسک لیے بغیر ایک معین منافع اس کا جو ہے حاصل کرنے کی کوشش کرے. یہ ہے بدترین شے اسلام میں عملی اعتبار سے. اعتقادی اعتبار سے بدترین شے شرک، اور عمل کے اعتبار سے بدترین شے سود. چنانچہ دو رکوعوں میں تو گفتگو ہوگی انفاق فی سبیل اللہ، اور پھر ایک پورا رکوع ہے کہ جو سود کے بارے میں آیا ہے. اور یہ آیات جو سود والی ہیں یہ ذہن میں رکھیے گا، سن 9 میں نازل ہوئی ہیں. سورہ بقرہ کا اکثر و بیشتر حصہ تو وہ ہے جو سن 1 اور 2 ہجری میں نازل ہوا، یعنی ہجرت کے بعد سے لے کر اور غزوہ بدر سے پہلے تک. لیکن بعض آیات مستثنا ہیں، ان میں وہ آیت الدین اور یہ جو سود سے متعلق آیات ہیں یہ بھی بعد میں نازل ہوئی ہیں. اور جو آخری دو آیات ہیں سورہ مبارکہ کی، جو آخری رکوع ہے، وہ پھر جیسے 34واں رکوع میں نے عرض کیا تھا چار آیات پر مشتمل، جن میں آیت الکرسی ہے وہ بہت عظمت والا ہے، اسی طرح آخری رکوع میں دو آیتیں وہ ہیں کہ جن کے بارے میں ہمیں روایت ملتی ہے کہ وہ ایک تحفہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے معراج کی شب محمد الرسول اللہ کو عطا فرمایا تھا امت کے لیے، کہ اللہ کا یہ تحفہ تھا جو معراج سے حضور لے کر آئے اپنی امت کے لیے. اسی میں وہ دعا ہے عظیم ترین کہ جس پر یہ سورہ مبارکہ ختم ہوتی ہے. ارشاد ہوتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کے راستے میں. یہ نوٹ کر لیجئے کہ اللہ کے خوشنودی کے لیے پیسہ خرچ کرنے کی دو مدیں ہیں. ایک مد ہے غربا، یتامہ، مساکین، فقراء کے لیے خرچ کرنا، یہ آیا ہے بر میں بھی تفصیل سے آ چکا، اور جب پوچھا گیا تھا کہ یسألونک ماذا ينفقون اس میں بھی بیان کیا گیا. دوسری مد ہے اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنا، یہ مستقل مد ہے، اللہ کے دین کے نشر و اشاعت کے لیے، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، جہاد فی سبیل اللہ کے جو مالی تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے. انفاق فی سبیل اللہ کی اصطلاح جب قرآن میں آتی ہے تو یہ دوسری مد مراد ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کی راہ میں جہاد فی سبیل اللہ، قتال فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ، یہ اصل میں جہاد فی سبیل اللہ کے دو شعبے ہیں. مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی راہ میں، اس دانے کسی ہے کا مثل حبت انبتت سبع سنابل، جس سے 7 خوشے جو ہیں اگے. گندم کا ایک دانہ ہے زمین میں پڑا ہے، اسے پودا نکلا اور 7 خوشے یا 7 بالیں جو ہے اسے نکلی. فی کل سنبلت 100 حبہ، اور ہر بال کے اندر 100 دانے موجود ہیں، گویا کہ ایک دانے سے 700 دانے وجود میں آتے ہیں. اسی طریقے سے جو اس لوگ اللہ کے لیے اللہ کے دین کے لیے مال خرچ کریں گے ان کی اللہ تعالیٰ کے حاضر و ثواب کی یہی نسبت ہوگی. واللہ یضاعف لمن یشاء, اور اللہ اسی پر بس کرنے والا نہیں ہے, جس کو چاہے گا اس سے بھی دگنا کرے گا. یعنی 700 ہی مراد نہیں ہے, وہ 1400 گنا دے, وہ 2100 گنا دے, وہ اس کے اختیار میں ہے. واللہ واسع علیم, اور اللہ بہت وسعت والا ہے, اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے اور وہ باخبر ہے. الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ, وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی راہ میں, ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذن, پھر جو کچھ وہ خرچ کرتے ہیں اس کے بعد نہ تو جتلاتے ہیں اور نہ ستاتے ہیں. لہم اجرہم عند ربہم, یعنی جتلا دیا یا کوئی اور تکلیف دے بات کہہ دی, تو فرمایا کہ جو لوگ ان دونوں چیزوں سے بچیں گے ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون, اور ان کے لیے ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ ہی وہ حزن سے دوچار ہوں گے. قول معروف, جواب دے دینا نرمی کے ساتھ, و مغفرت, یا درگزر کرنا, خیر من صدقت یتبعها عذاب, یہ بہتر ہے کہ آپ کسی کو کوئی صدقہ دیں, خیرات دیں, اور اس کے بعد کوئی تکلیف دے بات بھی کہہ دیں, اس کے اوپر دھونس بھی جما دیں. واللہ غنی حلیم, اور جان لو کہ اللہ غنی ہے اور حلیم ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا, اہل ایمان, اب یہاں صدقے کا لفظ نوٹ کر لیجئے, وہ ہوتا ہے غربا اور یتاما اور مساکین کا. تو یہاں گویا کہ صدقہ اور انفاق فی سبیل اللہ دونوں کی بحث آ رہی ہے. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا, اے ایمان والو اپنی خیرات کو باطل نہ کر لیا کرو, ضائع نہ کر لیا کرو, احسان جتا کر یا ایذا پہنچا کر. کالذی ینفق مالہ ریاء الناس, اس شخص کے مانند جو خرچ کرتا ہے اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے. ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر, اور وہ ایمان رکھتا ہے نہ اللہ پر نہ یوم آخر پر. فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب, اس کی مثال اس چٹان کے مانند ہے جس پر کچھ مٹی جم گئی تھی. مراد یہ ہے کہ چٹان ہے, مٹی جمی ہوئی تھی, آپ نے اسی میں بیج ڈال دیا, کھیتی ہو گئی. لیکن فاصابہ وابل, کوئی زوردار بارش آئی, فترکہ سلدا, وہ اس مٹی کو بھی بہا کر لے گئی اور آپ کی کھیتی اور محنت کو بھی بہا کر لے گئی. لا یقدرون علی شیء مما کسبوا, وہ کوئی قدرت نہیں رکھتے کسی بھی چیز پر, اس میں سے جو کمائی انہوں نے کی تھی. وہ تو سمجھتے ہیں بڑی محنت کی تھی ہم نے, کھیتی پر بڑی محنت کی تھی, کھیتی تو گئی اس مٹی کے ساتھ, اس لیے کہ مٹی جو ہے گہری نہیں تھی, وہ تو ایک ننگی چٹان پر تھوڑی سی مٹی تھی. واللہ لا یہدی القوم الکافرین, اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا. ومثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ, اور مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے. وتثبیتا من انفسهم, اور اپنے دلوں کو ثابت کرنے کے لیے, جمانے کے لیے, اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو دل جمی بھی حاصل ہوگی. کمثل جنت, ان کی مثال اس باغ کی سی ہے, بے رب وطن, جو ایک بلند مقام پر ہے, اصابہا وابل, اگر اس کے اوپر بہت زوردار بارش آتی ہے, فآتت اکلہا ضعفین, تو وہ اپنا پھل دیتا ہے دگنا. فإن لم یصبہا وابل فطل, اور اگر بڑی زوردار بارش نہ ہو تو اگر ترشو بھی ہو جائے, پھوار بھی ہو جائے, تو اس سے بھی اس کی کھیتی اپچ جاتی ہے. واللہ بما تعملون بصیر, اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے. ایود احدکم, کیا تم میں سے کسی کو یہ بات پسند ہوگی, ان تکون له جنۃ من نخیل واعناب, کہ اس کے لیے ایک باغ ہو کھجوروں کا اور انگور کا, تجری من تحت الانہار, اس کے دامن میں ندی بہ رہی ہو, له فیہا من کل الثمرات, اس کے لیے اس باغ میں ہر طرح کے میوے موجود ہوں, واصابہ الکبر, اور اس پر بڑھاپا بھی مسلط ہو چکا ہو, وہ لہو ذریتن ضعفاء, اور اس کی اولاد جو ہے وہ ابھی چھوٹی ہو, کمزور ہو, فاصابہا اعصار, کہ اچانک اس باغ کے اوپر ایک اعصار, ایک بگولا آئے, فیہ نارن, جس میں آگ ہو, فاحترقت, اور وہ جل کر راکھ ہو جائے. کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون, اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کرتا ہے تاکہ تم تفکر کرو, غور و فکر سے کام لو. یہ مثال بھی دی گئی ہے کہ جیسے ایک بوڑھا باغبان ہے, ساری عمر کی اس کی کمائی وہ باغ ہے, اولاد ابھی چھوٹی ہے, سارا سہارا یہ باغ ہی ہے, کہ اچانک باغ پر ایک آگ کا بگولا آیا اور باغ جل کر راکھ ہو گیا. یہی معاملہ ان لوگوں کا ہے کہ جو ساری عمر جو ہے اپنی ضائع کر دیتے ہیں اور نہ اللہ کے دین کے لیے قتال اور جان مال خرچ کرنے کو تیار ہے, تو ان لوگوں کے لیے حال یہی ہوگا کہ آخرت میں ان کا جو انجام ہوگا وہ بالکل اس بوڑھے باغبان کی طرح ہوگا, کہ بڑھاپے کے حالت میں جس کی کہ کھیتی جل کر راکھ ہو گئی.
یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اہل ایمان خرچ کرو ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو تم کماتے ہو، ومما اخرجنا لکم من الارض، اور جو ہم نکالتے ہیں تمہارے لیے زمین سے، یعنی ایک ہے جو کمائی انسان کرتا ہے اس میں سے زکات ہے، اور جو زمین میں سے اللہ پیداوار نکالتا ہے اس میں سے عشر یا نصف عشر ہے، اس کا ذکر ہو رہا ہے. ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جب تم مال اللہ کی راہ میں دینے لگو تو جو اس میں سے ناکارا ہے اور خراب مال ہے وہ تم نکالو، حالانکہ اگر کبھی وہ تمہیں دیا جائے تو تم کبھی اس کو قبول نہ کر سکو سوائے اس کے کہ چشم پوشی کر جاؤ، کسی وجہ سے بولنا ممکن نہ ہو تو وہ چیز قبول کر لو، ورنہ یہ کہ وہ چیز کبھی تمہارے لیے قابل قبول نہ ہو. لیکن اللہ کی راہ میں نکالو تو اپنے مال میں سے ایسی چیزیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر جو ہے اللہ کی راہ میں دو. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، جان لو یہ کسے دے رہے ہو، اللہ کو دے رہے ہو جو غنی ہے اور حمید ہے، وہ محتاج اور فقیر نہیں ہے. الشیطان یعدکم الفقر، یہ شیطان ہے جو تمہیں تنگ دستی سے ڈراتا ہے. ویامرکم بالفحشاء، اور تمہیں حکم دیتا ہے بے حیائی کا. واللہ یعدکم مغفرتا منہ وفضلا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ وعدہ کر رہا ہے مغفرت کا اس کی جانب سے، اور اللہ اپنے فضل کا وعدہ کر رہا ہے. واللہ واسع العلیم، اور اللہ بخش کشائش والا کشادگی والا ہے اور جاننے والا ہے. یوتی الحکمت من یشاء، وہ حکمت عطا فرماتا ہے جس کو چاہتا ہے. ومن یوت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جسے حکمت اور دانائی عطا کر دی گئی اسے تو گویا کہ خیر کثیر عطا فرما دیا گیا. وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت اخذ نہیں کرتے مگر وہی کہ جو ہوش مند لوگ ہیں، عقل والے ہیں. وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فان اللہ یعلمہ، اور جو بھی تم خرچ کرتے ہو کوئی بھی نفقہ اللہ کی راہ میں، اور جو تم نذر گزارتے ہو اللہ کے لیے، نذر مانتے ہو اور ادا کرتے ہو، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا. ان تم بھی صدقات فنعم ما ہی، اگر تم ظاہر کر کے دو خیرات اور صدقات تو یہ بھی اچھی بات ہے. وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ، اور اگر تم وہ چھپا کر دو اور جو حاجت مند ہیں ان تک پہنچاؤ تو یہ تمہارے لیے کہیں بہتر ہے. وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہاری برائیوں کو تم سے دور فرما دے گا. واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے باخبر ہے. لیس علیک ہداہم، اے نبی آپ کے ذمے نہیں ہے ان کو ہدایت لازماً دے دینا. ولکن اللہ یہدی من یشاء، بلکہ یہ تو اللہ ہی کے اختیار میں ہے کہ وہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. وما تنفقوا من خیر، اور اے مسلمانوں جو بھی تم خرچ کرو گے خیر میں سے مال، فلانفسکم، تو یہ تمہارے اپنے ہی واسطے ہے. وما تنفقون الا ابتغاء وجه اللہ، اور وہ کہ جب تک خرچ کرو گے اللہ کی رضا جوئی کے لیے. وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون، اور جو کچھ بھی تم خیرات کرو گے اور خرچ کرو گے وہ پورا پورا تمہیں لوٹا دیا جائے گا، اور تم پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، اس انفاق فی سبیل اللہ کے سب سے بڑے حقدار کون ہے؟ وہ حاجت مند جو اللہ کے راہ میں گھر گئے ہیں، جنہوں نے اپنے آپ کو ہمتن اللہ کے دین کی خدمت کے لیے وقف کر دیا ہے. وہ لوگ کہ جو اللہ کے دین کے لیے اس طریقے سے لگ گئے ہیں، لا یستطیعون ضربا فی الارض، کہ وہ اب زمین میں بھاگ دوڑ نہیں کر سکتے، اپنی معاش کے لیے جد و جہد کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے اور فرصت نہیں ہے. یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، ناواقف لوگ سوال نہ کرنے کے باعث انہیں غنی سمجھتا ہے، اس لیے کہ وہ کوئی فقیر تو نہیں ہے کہ مانگیں گے، وہ کوئی دست سوال دراز نہیں کریں گے. جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی چوکھٹ پر لا کر ڈال دیا ہو ان کے اندر تو وہ حمیت ہے. تعرفہم بسیماہم، انہیں تم پہچانو گے ان کے چہروں سے. لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے سوال نہیں کرتے ہیں لپٹ کر. وما تنفقوا من خیر فإن اللہ به علیم، اور جو بھی کچھ تم خرچ کرو گے خیر میں سے تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہے. الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیتا، وہ لوگ کے جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی راہ میں رات کے وقت بھی اور دن کے وقت بھی، چھپا کر بھی اور اعلانیہ بھی. فلہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کا اجر محفوظ ہے ان کے رب کے پاس. ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ کسی حزن سے دو چار ہوں گے. الذین یاکلون الربا، اس کے برعکس جو لوگ سود کھاتے ہیں، لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، وہ نہیں کھڑے ہو سکیں گے مگر اس طرح جیسے کہ کسی کو شیطان نے مس کر کے پاگل کر دیا ہو، دیوانہ بنا دیا ہو، جس کو مخبوط الحواس کر دیا ہو شیطان نے. ذالک بانہم قالوا انما البيع مثل الربا، یہ اس لیے ہے، ان کی مخبوط الحواسی کی ایک دلیل یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بیع بھی تو ربا کی طرح ہے، کاروبار میں بھی نفع ہوتا ہے اور پیسے دے کر بھی کوئی آدمی زیادہ لے لے تو اس میں کون سا فرق ہے. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، حالانکہ اللہ نے حلال ٹھہرایا ہے بیع کو، تجارت کو، کاروبار کو، خرید و فروخت کو، اور حرام ٹھہرایا ہے سود کو. فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ، تو جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے یہ نصیحت پہنچ گئی اور وہ باز آ گیا تو جو کچھ پہلے ہو چکا اس کے لیے معاف کر دیا جائے گا. وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہوگا. وَمَنْ عَادَ، اور جو دوبارہ اعادہ کرے گا اس کا، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، تو وہ آگ والے ہوں گے، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا، اللہ سود کو مٹا دیتا ہے. وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اور صدقات کو پروان چڑھاتا ہے. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ نَّثِيمٍ، اور اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے نہایت نا شکر اور گناہگار. اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے، انہوں نے نیک عمل کیے اور نماز قائم کی اور زکات ادا کی، لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے ان کا اجر محفوظ ہے ان کے رب کے پاس. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ حزن سے دو چار ہوں گے. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ، اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو. وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، اور چھوڑ دو جو رہ گیا ہے سود میں سے. ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم یہ نہیں کرتے. فَاذَرُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو تمہارے لیے اعلان جنگ ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، تو سن رکھو اعلان جنگ اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے. وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم توبہ کرو، باز آ جاؤ. فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو تمہارے راس المال جو ہیں وہ تمہیں دلوا دیے جائیں گے، یعنی سود نہیں اصل رقم. لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اور اگر جو تمہارا جو مقروض ہے وہ اگر تنگی والا ہے. فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، تو اس کو مہلت دی جانی چاہیے یہاں تک کہ اس کے لیے آسانی ہو جائے. وَإِن تَصَدَّقُوا، اور ایسے معاملے میں اگر تم صدقہ ہی کر دو. خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، تو یہی تمہارے حق میں بہتر ہے. وَاتَّقُوا، یہ آیت جو ہے اس کے بارے میں جان لیجئے کہ یہ ان آیات میں سے جن کے بارے میں یہ خیال ہے کہ یہ آخری آیت ہے جو قرآن مجید کی نازل ہوئی. یہ ذرا کئی آیات کے بارے میں خیال ہے، یہ بھی ان میں سے ایک ہے. وَاتَّقُوا يَوْمًا، ڈرو اس دن سے. تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، جس میں کہ تم لوٹائے جاؤ گے اللہ کی طرف. ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ، پھر ہر ذی نفس کو پورا پورا دے دیا جائے گا جو کمائی کے اس نے کی ہوگی. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. اس کے بعد اب آیت دین آ رہی ہے، یہ جہاں تک میرا گمان ہے قرآن مجید کی سب سے طویل آیت ہے. معاملات کے ضمن میں قرض کا لین دین، سود کا معاملہ چونکہ تھا، اس کے ساتھ ہی قرض کا لین دین جو ہے، قرض کی بیع بھی ہو سکتی ہے، قرض کا کوئی آپس کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے. تو چونکہ معاملات انسانی میں یہ چیز جو ہے، القرض و مقراض المحبہ یہ کہا جاتا ہے کہ قرض جو ہے وہ محبت کی قینچی ہے، تعلقات کو ختم کر دینے والی شے ہے، دوستیاں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں. اس قرض کے سلسلے میں بڑے تفصیلی احکام ہیں جو ایک آیت میں اللہ نے دیے. یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوه، اے اہل ایمان، جب تم کوئی قرض کا معاملہ باہم کرو ایک وقت معین تک کے لیے، تو اسے لکھ لیا کرو. ولیکتب بینکم کاتب بالعدل، اور تمہارے مابین کوئی لکھنے والا عدل اور انصاف کے ساتھ لکھے. ولا یاب کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ فلیکتب، اور کوئی شخص جو لکھنا جانتا ہو انکار نہ کرے، اللہ نے اسے سکھایا ہے لکھنا، پس وہ لکھے. وَلْيُمْلِ لِلَّذِي عَلَيْهِ الْحَقِّ، اور جس کے ذمے وہ قرض آ رہا ہو چاہیے کہ وہ املا کرائے. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور وہ اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے. وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، لکھواتے ہوئے کوئی شے کم نہ کر دے اس میں سے. فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا، پھر اگر وہ شخص کے جس پر حق واجب ہونے والا ہو، یعنی جو مقروض ہے، اگر وہ بے سمجھ ہے، صفی ہے یا ضعیف ہے. اولا یستطیع یملا، اور اگر اس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ املا کرا سکے. فلیملل ولیہ بالعدل، تو اس کا کوئی ساتھی، اس کا کوئی دوست اس کا کوئی رشتہ دار جو ہے وہ لکھوائے عدل کے ساتھ. وَسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ، اور گواہ بنا لو دو گواہ اپنے مردوں میں سے. فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، پھر اگر دو مرد موجود نہ ہو، فَرَجُلٌ، تو ایک مرد، وَامْرَأَتَانِ، اور دو عورتیں، مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ، ان میں سے کہ جو تمہیں پسند ہو بطور گواہ، اَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا، اگر بھول جائے ان میں سے ایک، یعنی عورتوں میں چونکہ دو کی گواہی رکھی گئی ہے، اس کی حکمت کیا ہے کہ اگر ان میں سے ایک بھول جائے، فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى، تو ان میں سے دوسری جو ہے اسے یاد دلا دے. وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، اور گواہ جو ہے انکار نہ کریں جب بھی انہیں بلایا جائے، طلب کرنا ہوگا، معاملہ ہے گواہی دینے کے لیے. وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ، اور ہرگز سستی نہ کیا کرو اس میں کہ تم لکھ لیا کرو اسے، خواہ وہ معاملہ چھوٹا ہو خواہ بڑا ہو، اس کے وقت معین کر تک کے لیے. ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ، یہی ہے زیادہ انصاف کے مطابق اللہ کے نزدیک، اور شہادت کے لیے زیادہ قرین قیاس، کہ لکھی ہوئی چیز ہوگی تو اس پر گواہی دینا جو ہے وہ بھی آسان ہے. وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا، اور اسی میں زیادہ امید ہے کہ تم بھول نہ جاؤ گے اور صبح میں نہ پڑ جاؤ گے. إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ، اس سے مستثنی ہے یہ چیز کہ کوئی سودا ہو تمہارے مابین، حاضر سودا، کہ جو تم آپس میں کر رہے ہو، یعنی نقد کوئی لین دین ہو رہا ہے تو اس میں لکھنا ضروری نہیں ہے. یہ سارا معاملہ اتنی تفصیل سے جو حکم دیا گیا ہے وہ در حقیقت ہے کوئی قرض کا معاملہ جو ہو رہا ہو اس پر. فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَكْتُبُوهَا، اور اگر نقد کے معاملے کو بھی لکھ لو تو اس میں کون سی حرج کی بات ہے، کوئی بری بات نہیں ہے، ایک یادداشت ہے. فرض کیجئے کہ سودے کے بعد کوئی جھگڑا اٹھ کھڑا ہوتا ہے تو کوئی چیز، جیسے آج کل ہمارے یہاں کیش میمو کا رواج ہے، تو اس کی طرف بھی اشارہ کر دیا گیا کہ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَكْتُبُوهَا، کہ تجارتاً حاضرتاً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ میں بھی اگر انسان لکھ لے تو کوئی حرج نہیں. وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، اور جب آپس میں کوئی سودا کیا کرو تو گواہ بنا لیا کرو. وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، اور نہ نقصان کرے کوئی لکھنے والا اور نہ ہی کوئی گواہ کہ جو گواہی دینے والا ہے. وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، اگر تم یہ کرو گے کہ کوئی گواہ یا کاتب جو ہے کوئی زیادتی کرے تو یہ پھر تمہارے ساتھ ایک گناہ کا معاملہ ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور اللہ تمہیں یہ تعلیم دے رہا ہے، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. ذرا اندازہ کیجئے یہاں سے، یہ یا ایھا الذین آمنوا سے یہاں تک یہ ایک آیت، یہ طویل ترین آیت ہے قرآن مجید کی. اور یہ بھی آپ شامل کر لیجئے جو میں نے کہا تھا کہ اس سورہ بقرہ کے اس نصف ثانی میں ایسی یہ آیات جو ہیں متعدد ہیں، جو نہایت عظمت والی ہیں، طویل بھی ہیں. اب ہم اسی میں ایک اور بات رہ گئی، وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ، اور اگر یہ قرض کا کوئی معاملہ پیش آئے جبکہ تم سفر پر ہو، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور نہ تو تم پاؤ کسی لکھنے والے کو، فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ، تو اب رہن کا معاملہ کر سکتے ہو، باقبضہ رہن، کہ آپ نے کسی کو قرض دیا، اس نے کوئی چیز آپ کے قبضے میں دے دی کہ اگر وہ قرض میں ادا نہیں کروں گا تو یہ چیز آپ کی ہو جائے گی. یہ ہے رہن کا معاملہ جو سب لوگ جانتے ہیں. فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، پھر اگر تم ایک دوسرے پر اعتماد کر سکو، اعتبار کر سکو، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اُؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، تو پھر ادا کر دے وہ شخص جس کے پاس امانت رکھی گئی تھی اپنی امانت، یعنی وہ ہے امانت، انسان اس سے استفادہ نہیں کر سکتا. اگر اس رہن سے استفادہ کرے گا تو پھر یہ تو سود ہو گیا. اگر کسی نے مکان کہیں رہن رکھوایا ہے تو مکان کا کرایہ اس کو ادا کرنا ہوگا، اس لیے کہ آپ نے اگر اس میں رہائش اختیار کی تو گویا کہ آپ اپنے اس قرض کے اگینسٹ یہ نفع ہے جو حاصل کر رہے ہیں، یہ پھر سود ہے. تو یہ تو امانت ہے جو بھی ہے، شے جو رہن رکھوائی گئی ہے، اور یہ اس وقت ہی ہے جبکہ تمہارے لیے اعتماد کی بات نہ ہو. جب اعتماد کی صورت پیدا ہو جائے تو وہ لوٹا دو. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور چاہیے کہ وہ ڈرے پروردگار سے، اللہ سے جو اس کا پروردگار ہے. وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور گواہی کو کبھی مت چھپانا. وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمُ الْقَلْبَةَ، اور جو کوئی چھپائے گا اسے تو وہ گناہگار کرے گا اپنے دل کو. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور جان لو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اب یہ اختتام سورہ کی آیات ہیں، تین آیات، ان میں سے ایک ایک نہایت عظیم، اور آخری دو وہ ہیں خاص طور پر کہ جو شب معراج میں عطا ہوئی ہے محمد رسول اللہ. اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو کچھ کے زمین میں ہے، ملکیت مطلقہ ملکیت تامہ اسی کی ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، اور خواہ تم چھپاؤ جو کچھ کے تمہارے جی میں ہے، خواہ ظاہر کرو، اللہ تم سے حساب لے لے گا۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، پھر وہ بخشے گا جس کو چاہے گا اور سزا دے گا جس کو چاہے گا۔ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہر چیز کا اختیار اور قدرت رکھنے والا ہے۔ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ، ایمان لائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز پر کہ جو نازل کی گئی ان پر ان کے رب کی طرف سے، یعنی یہ قرآن۔ اور ایمان لائے اہل ایمان، کلنا آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، وہ سب وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ہرگز تفریق نہیں کرتے اللہ کے رسولوں میں سے کسی کے مابین۔ تفریق سے مراد یہ کہ ایک کو مانے اور ایک کو نہ مانے، تفضیل یہ ہے کہ ایک کی فضیلت دوسرے پر ہے۔ فضیلت تو ثابت ہے تیسرے پارے کی پہلی آیت سے کہ تلک الرسل فضل اللہ بعضهم علی بعض، لیکن تفریق بین الرسول کفر ہے کہ کسی رسول کو ماننا اور کسی کو نہ ماننا۔ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، اور وہ یہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے مانا، ہم نے سنا اور قبول کیا اور اطاعت کی، اور تیرے پروردگار تیری ہی بخشش کے ہم طالب ہیں۔ نسالو کا غفرانہ کا یہ مفہوم ہے، ہم مانتے ہیں، ہم سوال کرتے ہیں تجھ سے تیری بخشش کا۔ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، اللہ تعالیٰ ذمہ دار نہیں قرار دیتا کسی کو مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ، جو کچھ اس نے کمایا وہ اسی کے لیے ہے، اور جو کچھ اس نے اپنی جان پر ظلم ڈھایا وہ بھی اسی پر ہوگا۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، اے رب ہمارے ہم سے معاخذہ نہ کیجو اگر ہم بھول جائیں، ہم سے بھول چوک ہو جائے، او اخطأنا یا ہم سے خطا ہو جائے، چوک جائیں۔ ربنا ولا تحمل علینا عسرا کما حملته علی الذین من قبلنا، اور اے رب ہمارے ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیو کہ جیسے تو ہم سے پہلوں پر ڈالتا رہا ہے۔ پہلی امتوں پر تیری طرف سے بڑی بڑی آزمائشیں آئی ہیں، وہ آیت ذہن میں رکھیے جو آج ہی ہم نے پڑھی تھی، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب، کہ تم سے پہلوں پر تو بڑی بڑی آزمائشیں آئیں، اسی کی دعا ہے۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اور اے رب ہمارے ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیو کہ جس کی طاقت ہم میں نہ ہو۔ واعف عنا، اور ہم سے درگزر فرما۔ واغفر لنا، اور ہماری خطاؤں کو بخش دے۔ وارحمنا، اور ہم پر رحم فرما۔ انت مولانا، تو ہی ہمارا مولا، تو ہی ہمارا حامی اور مددگار، تو ہی ہمارا دوست اور پشت پناہ ہے۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، تو ہماری مدد فرما کافروں کے مقابلے میں۔ آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات وذکر الحکیم۔